وہ جو خالق جہاں ہے وہی میرا رازدار ہے، میرا حال خود زبان ہے، میرا عشق بے زبان ہے، اور کسی بے زبان کا منزل ذرا دیکھنا سنبھل کر، کسی بے زبان کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔
اور یہ مقطع ہے حضرت کا کہ
یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، کر کسی بے زباں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میرا غم خوشی سے بہتر، میرا خار گل سے خوشتر، میری شب قمر سے انور، غم دل ہے دل کا رہبر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، غم رہنما کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔
اور یہ مقطع ہے حضرت کا کہ
یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، یہ کرم ہے ان کا اختر جو پڑا ہے ان کے در پر، کوئی زخم ہے جگر پر، غم شام ہے سحر پر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر، میری زندگی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔
السلام علی عباده الذین اصطفى، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین۔ میاں سے ہم سب کو ایک روز اللہ کے پاس جانا ہے، کیا اس حقیقت میں کسی کو شک ہے؟ دنیا سے ہم سب کو ایک روز اللہ کے پاس جانا ہے، اور جاتے وقت میں تین حالتیں پیش آئیں، بہت سے لوگ کافر ہو کر مریں گے اور مرتے ہیں، کافروں کے رجسٹر میں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا طبقہ ایمان والوں کا ہے، اور ان ایمان والوں کا ہے جو گناہ کو نہیں چھوڑتے اور توبہ نہیں کرتے، حالت گناہ میں اور نافرمانی میں انتقال ہوگا، ایسے لوگوں کا رجسٹر کا نام ہے فاسقین، مومنین فاسقین کا رجسٹر۔ تیسرا وہ رجسٹر ہے جنہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی سے توبہ کر کے مالک کو خوش کر لیا اور تقویٰ سے رہنے لگے، یہ ہے اولیاء اللہ کا رجسٹر۔ تو آپ لوگ کس رجسٹر میں درج کرنا اپنے کو اندراج کی خواہش رکھتے ہیں؟ ہلو بھائی، اولیاء اللہ والا رجسٹر سب سے بڑھیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے کرم، اپنی دوستی اور ولی اللہ بنانے کا پیغام میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنا دست مبارک بڑھایا ہے۔ انسان نے کوئی درخواست نہیں کی کہ ہم کو تقویٰ کا حکم نازل کر کے ولی اللہ بنا دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمام گناہوں سے توبہ کر لو، متقی بن جاؤ۔ تو تقویٰ کی برکت سے تم کو حسب ذیل نعمتیں حاصل ہوں گی، اور وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جن کے تم خود خواہش مند ہو۔ بتائیے، آپ لوگ اپنے ہر کام میں آسانی چاہتے ہیں یا مشکل؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر تم تقویٰ سے رہو، ہم کو ناراض نہ کرو، تو تمہارے ہم کام کو آسان کر دیں گے۔ متقی کی یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے کبھی خطا نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، متقی رہنا اتنا آسان ہے جیسے باوضو رہنا۔ باوضو رہنا، وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ جب تقویٰ ٹوٹ جائے، توبہ کر کے پھر ارادہ کر لو کہ اب اللہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے، بس متقی ہو گیا۔ وضو جو کرتا ہے تو کیا وضو اس کا ٹوٹتا نہیں ہے؟ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ پھر دوبارہ وضو کر لو۔ ایک شرط ہے کہ جس وقت توبہ کرے انسان، اس وقت ارادہ شکست توبہ نہ ہو۔ لاکھ وسوسہ آئے، شیطان کہے گا یہ گناہ پھر تم کل کرو گے، عورتوں کو تاک جھانک کرو گے، لیکن آپ شیطان کو یہ جواب دے دو کہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا۔ بس ایک ادب ہے کہ جس وقت توبہ کرے، اس وقت میں توبہ توڑنے کا دل میں ارادہ نہ ہو۔ میں نے ڈھاکہ میں جب اس مضمون کو بیان کیا تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ میرے سر میں تیل مالش کے لیے اپنی دکان سے ایک شیشی تیل کے لے آنا، لیکن بھولنا مت۔ تو اس نے کہا، بھولنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ میری تقریر سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ یہ میری تقریر کو سمجھ گیا۔ تو جس وقت توبہ کریں کہ اللہ میری بدنظری کو، جھوٹ کو، غیبت کو معاف فرما دیجئے، اس وقت میں دل میں پکا ارادہ ہو۔ توبہ کے شرائط، توبہ قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں، جس کو شیخ محی الدین ابو زکریہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے۔ نمبر ایک، جس گناہ میں انسان مبتلا ہو، اس گناہ سے ہٹ جائے، ان یقلع منہا، معصیت سے دور ہو جائے۔ حالت گناہ میں توبہ تمسخر ہے، مذاق ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھیے کیا زمانہ آ گیا ہے، بے پردہ عورتیں بڑی بے حیائی کے ساتھ جا رہی ہیں اور دیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ یہ لاحول، خود لاحول پڑھنے والے کو لاحول پڑتا ہے۔ نظر حفاظت، نظر نیچی، اب الگ ہو جاؤ گناہ سے، پھر کہو اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میری آنکھوں نے حرام لذت کو استیراد، امپورٹ، درامد کیا ہے، میں ان حرام خوشیوں سے معافی چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ کو ناخوش کر کے ہم غلاموں کی شرافت کے خلاف ہے کہ آپ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اور آپ کے رزق سے جو طاقت حاصل ہوتی ہے ہم اس کو آپ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، شرافت بندگی کے خلاف ہے۔ ہماری تمام ان خوشیوں کو معاف فرما دیجئے جس کو ہم نے آپ کی ناخوشی کی راہ سے استیراد اور امپورٹ اور درامد کیا ہے۔ یعنی اے اللہ، میری بالغ ہونے سے لے کر آج تک ہماری زندگیوں میں جو خوشیاں آپ کی ناخوشی کی راہوں سے آئی ہیں، ہم ندامت کے ساتھ اس سے معافی کے خواستگار ہیں۔ بتاؤ یہ خوشی ہماری حرام اور غیر شریفانہ ہے یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مالک کو پیدا کرنے والے کو اور اپنے پالنے والے کو ناخوش کر کے اپنا دل خوش کر رہا ہے؟ آنکھ میں روشنی کس نے دی؟ اگر نابینا پیدا کرتا تو کیا ہے کسی عورت کو دیکھتا ہے یا کسی عورت کو؟ کیا آنکھ کی روشنی کا شکریہ یہی ہے؟ شکریہ زبانی شکریہ معتبر نہیں ہے، عملی شکریہ کا حکم جب تک گناہ سے کو نہیں چھوڑے گا آدمی اللہ تعالیٰ کا سچا شکر گزار نہیں ہوگا. لاکھ روٹی کھا کر کہو الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اس روٹی سے جو خون پیدا ہو اور اس خون سے جو طاقت آنکھوں میں کانوں میں زبان میں اعضاء میں آئے اس طاقت کو اللہ کی مرضی پر فدا کر دو اور ان کی ناراضگی میں استعمال نہ کرو. اب روٹی کا شکریہ صحیح ادا ہوا. علماء حضرات کہیں گے اس کی دلیل قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں. لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی. وانتم اذلہ، وانتم اذلہ، تم بہت کمزور تھے. فاتقوا اللہ، تو تم تقوا سے رہو، ہم کو ناراض مت کیا کرو کسی گناہ سے، مجھ کو ناراض مت کرو. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، یہ ترجمہ حکیم الامت پیش کر رہا ہوں، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. تو معلوم ہوا صحابہ کا بھی خالی اتنا کہہ دینا کہ اللہ شکر ہے کہ آپ نے جنگ بدر میں میری مدد کر دی، شکر کامل نہیں ہے یہ. جب شکر کامل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہم چھوڑ دیں، تقوی اختیار کر لو. لعلکم تشکرون، تاکہ تقوی کی برکت سے تم اصلی شکر گزار بندے بن جاؤ. اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ظالم مال اڑائے، خوب کھائے، لیکن بدنظری سے نہیں بچتا، جھوٹ سے نہیں بچتا، کانوں سے گانے سنتا ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، سستی کاہلی مٹی، اپنی مٹی کو مٹی کی روٹیوں سے پھلا رہا ہے، یہ قبر میں کیڑوں کی غذا تیار کر رہا ہے، اس کی مٹی سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں. جو مٹی مٹی پر فدا ہو، عورتوں کو چکر میں ہے، گناہوں کے چکر میں، کیا اس ظالم کی مٹی کی قیمت کیا ہے؟ قیامت کے دن اس کی مٹی مثبت مٹی، مثبت مٹی، اور ٹوٹل اس کا آخر میں مٹی آ جائے گی. اس لیے میرا اردو شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، مٹی کے ڈھیلوں اور مٹی کی شکلوں اور مٹی کے کھلونوں پر دن زندگی کو ضائع مت کرو. خاص کر دینی خادموں کے لیے عرض کرتا ہوں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے حسین تھے. مولانا کاش آپ کمر کی اگر درد نہ ہو تو آپ سامنے تشریف لائیے، کیونکہ میں کیا کروں، میں توجہ احباب کا محتاج ہوں. جب احباب محبت سے سنتے ہیں تو مضمون کی آمد آتی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے اس مٹی میں. جزاکم اللہ. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اتنے حسین تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو پڑھاتے تھے تو پیچھے بیٹھاتے تھے. یہ روایت میں نے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے سنی. اور جب چراغ کی روشنی میں داڑھی ہلنے لگی تب فرمایا کہ آپ سامنے آ جاؤ. کیا امام ابو حنیفہ متقی نہیں تھے؟ آج کوئی استاد اگر احتیاط کرے ایسے لڑکوں سے تو سب بیوقوف لوگ کہتے ہیں بھائی یہ داڑھی موچھ والے لڑکوں کو دیکھتا بھی نہیں، توجہ نہیں کرتا. وہ بھی ابا سے شکایت کرتا ہے کہ استاد تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں. یہ زمانہ اس درجے غفلت کا آ گیا کہ تقوی کو لوگ سمجھتے ہیں عیب، اور عیب کو سمجھتے ہیں بڑا مشفق استاد ہے، مجھے خوب پیار سے دیکھتا ہے. لیکن اپنے بزرگوں سے سیکھو کہ ایک طالب علم حقیر امت کے حجرے میں چلا گیا جہاں حضرت باوضو تفسیر بیان قرآن لکھ رہے تھے. حضرت فوراً نیچے اتر آئے، اپنے بھتیجے مولوی شبیر علی مرحوم سے فرمایا کہ تنہائیوں میں میرے نہ ایسے بچوں کو مت بھیجو جن کے داڑھی موچھ نہیں ہے. اساتذہ کرام کو بھی چاہیے کہ اپنے حجروں میں مت بلاؤ ان کو، درسگاہ چھوڑنے کے بعد ان سے ملاقات بھی مت کرو، کتنے ہی نفس صاف ہو اور پاک ہو. کیونکہ میرے شیخ مولانا ابراؤ حق صاحب دعوت برکاتہم نے فرمایا کہ بعض وقت خیالات اور گندے خیالات نہیں ہوتے، دل پاک ہوتا ہے، لیکن ننگی تار جو ہے بجلی کی، اگرچہ اس میں کرنٹ نہیں ہے اور ہاؤس سے رابطہ نہیں ہے، تو ننگی تار کو بے فکری سے مت پکڑو، ہو سکتا ہے اچانک کرنٹ آ جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ. بعض لوگوں نے جن سے کہا کہ مجھے کوئی خیال نہیں ان کے لیے, پاک دل ہے, انہی سے گناہ میں اترا ہو گئے. اختلاط ہوتے ہوتے زہر اندر سلو پائزن آہستہ آہستہ میٹھا زہر حل ہوتا گیا, انہی سے مکالا ہو گیا. جس نے بے فکری کی وہی گرا. اس لیے خواجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. فرماتے ہیں بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا, اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگما رہے. دس دس سال تک لوگ متقی تھے, اچانک تقویٰ ٹوٹ گیا اور منہ کالا کر دیا شیطان. نفس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ امارہ بسو, اللہ تعالیٰ نے اس کو امارہ بسو کا لقب دیا ہے. خالق نفس جس کو ہمارا بسو کہے اس سے بے خوف ہونے والا وہ کیسا ہے, احمق ہے. اور بسو میں جو الف لام ہے یہ اللہ مالوسی نے تفسیر روح المانی میں لکھا ہے کہ نفس کا نام ہمارا بسو میں جو الف لام ہے اسو, یہ جنس کا ہے. قیامت تک کے سارے گناہ اس کے اندر موجود ہیں. تقاضے یعنی نزول قرآن کے وقت میں نفس میں اور جتنی جتنے گناہوں کے تقاضے تھے, اب جو نئے نئے ایجاد ہوئے ہیں وی سی آر ننگی فلمیں یہ سب اس میں نہیں ہے تھے. اسو نزول کے وقت میں اس زمانے میں نہیں تھے. لیکن قیامت تک جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق کو مشتمل ہو, قیامت تک کی برائیاں اس اسو میں موجود ہیں. الا ما رحم ربی, مگر اللہ تعالیٰ کا استثناء ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے. جس نے نفس کو امارہ بسو پیدا کیا وہی استثناء فرما رہے ہیں کہ نفس کے شر سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جس پر میری رحمت کا سایہ ہو. اس ماں الا ما رحم ربی میں جو ماں ہے, اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کا تین نام رکھا ہے. یہ ماں مصدریہ زمانیہ, ماں کیا ہے؟ مصدریہ زمانیہ ظرفیہ ہے. یہ ماں کیا ہے؟ مصدریہ زمانیہ ظرفیہ. اب ان تینوں گرامر قانون کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ کیا, اے فی وقت رحمت ربی, فی ظرفیہ وقت زمانیہ, رحمہ ماضی تھا رحمت مصدر بنا دیا مصدریہ ہو گیا. ایسی وقت رحمت ربی یعنی اللہ تعالیٰ کی سایہ رحمت میں جو رہے گا وہی بچ سکتا ہے. اور سایہ رحمت میں کون رہتا ہے؟ اللہ کی رحمت کہاں سے ملتی ہے؟ اہل اللہ کی صحبت سے. اس کی کیا دلیل ہے؟ ملا علی قاری محدث عظیم شرح مشکات مرقات میں لکھتے ہیں کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین, رحمت تو نازل ہوتی ہے جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہو. فضل عند وجودہم, چہ جائے کہ جہاں خود کوئی اللہ والا ہو وہاں کتنی رحمت برستی ہے. سو قتل کے مجرم کو حکم دیا گیا کہ جاؤ جہاں اللہ والے رہتے ہیں. نصرہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا, اس بستی کا نام نصرہ تھا, تو جاؤ جہاں اللہ والے میرے عاشقین رہتے ہیں. آہ جن کی سجدہ گاہیں ان کے آنسوؤں سے تر ہیں, جن کی آہ و فغاں سے. خواجہ صاحب کا ایک شعر یاد آیا, تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی. تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی. ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو, ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو. تمنا کشاں کو ہے کہ میری آستین ہوتی. یعنی جب اللہ والا اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیتا ہے آستین میں, تو کہکشاں اس پر رشک کرتی ہے, کاش میں اس ولی اللہ کی آستین ہوتی. وہاں رہتے جہاں دودے فغا کا آسماں ہوتا, اللہ والوں کی آہوں سے اگر کوئی آسمان مفروضہ بنتا, اور وہاں بستے جہاں خاکستر دل کی زمین ہوتی, اللہ والوں کے جلے بھنے دل سے اگر کوئی زمین خدا پیدا کرتا, تو ہم ایسی زمین پر اور ایسے آسمان کے نیچے رہتے جہاں آہ و فغا کے دھواں سے وہ آسمان کی تخلیق ہوتی. آہ فرماتے ہیں کہ دکھاتے ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ, لیکن اے دنیا والوں ہم تمہیں اپنے تڑپنے کا مزہ دکھاتے, جو عالم بے فلک ہوتا جو دنیا بے زمین ہوتی. اللہ والوں کو سمجھنے کے لیے بھی اللہ کا فضل ہونا چاہیے. تیرے عاشق کو سمجھا ہے لوگوں نے کم, میرا شعر ہے, تیرے عاشق کو لوگوں نے سمجھا ہے کم. لمحے خندہ جگر میں تیرا درد و غم, لمحے خندہ جگر میں تیرا درد و غم, تیرے عاشق کو سمجھا ہے لوگوں نے کم. حقیقت یہ ہے اللہ کا جس پر فضل ہو وہی اللہ والوں کی قدر کرتا ہے. اہل مکہ نے قدر نہیں کی, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کی ناقدری کی نحوست میں چھین کر کے مدینہ پاک بھیج دیا. جو بستی اللہ والوں کی قدر نہیں کرے گی, یاد رکھو پھر اللہ والا وہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں نزول اور اس کا قدوم میمنت چھین کر کسی دوسری بستی میں بھیج دیں گے. یہ وہی سنت نبوت چلی آ رہی جو اہل مکہ والوں کے ساتھ ہوا. اور مدینے والوں کی قدر و منزلت کا کیا عالم ہوا کہ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو بھی اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے دل میں ایک وسوسہ آ رہا ہے کہ آپ کا وطن ہے مکہ فتح ہو چکا, ہمیں خطرہ لگ رہا ہے کہیں آپ یہیں نہ رہ جائیں, تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جان لے لیجئے, ہمارا خون لے لیجئے, ہماری اولاد لے لیجئے, ہمارا مال لے لیجئے, ہماری عزت لے لیجئے, لیکن ہم آپ پر بے انتہا بخیل ہیں, ہم اعتبار پر سخاوت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کو مکے والوں کو دے دیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مدینے والوں میرا مرنا جینا تمہاری ساتھ رہے گا, اطمینان رکھو, کیونکہ ہجرت میں نے اپنی طبیعت سے نہیں کی, وحی الہی سے حکم الہی سے کی, میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہوا. تو دیکھا آپ نے جو لوگ اللہ والوں کی قدر کرتے ہیں یا جو شہر یا جو بستی, اللہ تعالیٰ اس بستی میں ان کو ٹکا دیتا ہے اور نہیں تو دوسری جگہ سے اٹھا کے لا دیتا ہے. اور اگر ناقدری کیا تو پھر سمجھ لو جب پیغمبر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مکے سے اٹھایا جبکہ ایک لاکھ کا ثواب ملتا تھا بیت اللہ میں نمازوں کا, صحابہ کرام کو اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لاکھ ثواب کی نعمت سے چھڑا کر اہل مدینہ کی قدر و محبت کے حوالے کر دیا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا اس میں پتہ نہیں چلتا کہ اسلام کمپیوٹرائز اور تجارتی میں مذہب نہیں ہے, اسلام رضا حق کا مذہب ہے, جہاں اللہ راضی ہو وہی ہمارا سب کچھ ہے. بیت اللہ سے جو چھڑوا کر حج جنگل میں عرفات بھیج دیتے ہیں اللہ دیا کہ کہیں بیت اللہ کو معبود نہ بنا لو, جہاں ہم خوش رہے وہیں پہنچ گئے. اور حافظ شیرازی جنگل میں رو رہے تھے اور سلطان نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک بندہ میرا جنگل میں رو رہا ہے شیراز کے جنگل میں, جاؤ اس کو مجھ تک پہنچاؤ, رہبر و پیشوا کو اور شیخ کو مرید کے پاس بھیجا جا رہا ہے, اس کا نام درد محبت ہے, اس کا نام طلب ہے, منزل خود بھیجی جاتی ہے اس کے پاس, رہبر منزل کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. اور جب ان کے باپ سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ تو 6 بیٹے لائے, فرمایا یہ وہ نہیں ہے جن کو اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے. کہا ہاں ایک بیٹا نالائق ہے, جنگل میں رہتا ہے, ہمارا ساتھ نہیں دیتا, بزنس نہیں کرتا, تجارت نہیں کرتا, بے وقوف کی طرح جنگل میں روتا رہتا ہے. فرمایا مجھے اسی کی ضرورت ہے, اسی پاگل اور بیوقوف کی ضرورت ہے. یہ بیوقوفی کا لقب ابتداء اسلام سے مل رہا ہے اللہ والوں کو, الا انہم هم السفہاء, منافقین کا سیوا ہے یہ, جو اللہ والوں کو بیوقوف سمجھتا ہے یہ شیوے منافقین, مسلک منافقین اور مذہب منافقین ہے. جب انہوں نے کہا کہ انومن کما امن السفہاء, کیا ہم ایمان لائے جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے, تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا, الا, ارے خوب سن لو, انہم هم السفہاء, یہی سفہاء اصلی بیوقوف ہیں. الا انہم سے السفہاء کا اسے جملہ کام ہو سکتا تھا, انہ کا ہم, ہم کیا ہوتا, انہ کا اسم السفہاء خبر, لیکن دوسرا ہم نازل کر کے اللہ تعالی نے جملہ مستقلہ بنایا تاکہ ان کی استقلال حماقت ثابت ہو اور دوام حماقت ثابت ہو, کیونکہ جملہ دلالت کرتا ہے دوام و ثبوت پر. اور جو ایک ہم نازل کر کے مبتدا بنایا, پھر السفہاء کو خبر بنایا, اس مبتدا خبر سے مستقل جملہ بنا کر انہم کی خبر بنائی تاکہ یہ اللہ کی خبر ان کی حماقت مستقلہ اور اصلی حماقت پر دلالت کرے. یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ اللہ انہم هم السفہاء, دوسرا ہم کیوں نازل ہوا. لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ ذرا تفسیریں دیکھ لینی چاہیے کہ ہمارا یہ عطا حق جو ہے یہ کتاب حق سے بھی اس کی توافق ہے یا نہیں. تو تفسیر خازن دیکھا تو علامہ محمود نصفی نے یہی بات لکھی کہ دوسرا ہم جو نازل ہوا ہے یہ مبتدا ہے, الصفہ خبر ہے, یہ جملہ بن کر کے انہم کی خبر بنی. تو میں میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں, میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہیں جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا. یہ شعر میں نے قیامت کے دن کے لیے بنا رکھا ہے, پیشگی کہ اللہ تعالیٰ جب معاف کر دے تو یہ شعر پڑھیں گے انشاءاللہ. میری خوشی کی آج کوئی انتہا نہیں, جب سے خبر ملی کہ مجھے معاف کر دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حافظ شیرازی کو اللہ نے وہاں سلطان نظم الدین کبریٰ کو بھیجا اور پہلی ہی نظر میں انہوں نے کہا کہ آنا کی خاطرہ بنظر کیمیا کنن, کیا وہ اللہ والے جو مٹی کو سونا کر دیں کیمیا کر دیں, کیا ہو سکتا ہے ہم اس پر ایک نظر کر دیں؟ تو فرمایا نظر کر دم. لیکن دوسرے شعر میں فرمایا کہ ایک نظر سے کام نہیں ہوتا, کیمیائے تجب بندگی پیر مغا, ان کی غلامی کرنی پڑتی ہے تب کیمیا ملتا ہے. یہ جو پہلا شعر تھا آنا کی خاک را بنظر کیمیا, اس کیمیا بننے کا نسخہ آخر میں بتایا کہ ان کی غلامی ان کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے. جیسے کہ خواجہ صاحب نے لکھا تھا, ہاں مجھے مثل کیمیا خاک میں تو ملائے جا, شان میری گھٹائے جا, رتبہ میرا بڑھائے. تو اللہ تعالیٰ صحیح طلب ہو. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمتہ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ سلطان نظم الدین تو مذکر موصوف ہے مگر صفت کبریٰ کیوں آ رہی ہے؟ عربی گرامر عربی قاعدہ ہے کہ اگر موصوف مذکر ہو تو صفت مذکر ہونی چاہیے, اور کبریٰ مؤنث لفظ سے اکبر و اکبران اکبرون اکابر اور کبریٰ, یہ واحد مؤنث اس میں تفضیل ہے. تو پھر جواب دیا کہ اصل میں یہاں ایک موصوف محذوف ہے, سلطان نظم الدین صاحب مناظرہ کبریٰ, صاحب مناظرہ کبریٰ, تو مناظرہ یہاں محذوف ہے, اس کی صفت ہے کبریٰ. ایک بڑا مناظرہ کیا تھا, اللہ نے ان کو کامیاب فرمایا تھا. کیسے ہمارے شیخ تھے دیکھو, اولئک بائی فجرنی بمثلی, سبحان اللہ. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے تقویٰ کی آیت نازل کر کے ہم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا اور اپنی دوستی کا کے لیے دست مبارک بڑھایا, ہم نے نہیں ہاتھ بڑھایا, کسی انسان نے خود نہیں کہا کہ تقویٰ کر آیت نازل فرمائی. یہ آیت حقیقت میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو, ہم تمہیں اپنی دوستی کا پیغام دیتے ہیں راہ تقویٰ سے, کیونکہ تم گندگی حالت میں, میں جب پاک ہوں تو تم کو کیسے ناپاک قبول کر لوں, تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ میں تم کو قبول کرتا ہوں, لیکن تم توبہ کر لو, چند آنسو گرا لو, ہم تم کو پاک کر دیں گے. جب تم وضو کر کے آتے ہو تو کیا تمہارا پیخانہ پیٹ میں نہیں رہتا؟ پھر تم گناہوں کے تقاضوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ تم گناہوں کے تقاضوں کے باوجود اگر اس پر عمل نہ کرو تو ہم تمہیں متقی اور ولی تسلیم کر لیں گے. جیسے کہ نماز میں تم کھڑے ہو, بلا ایک سرے مجھے تمہارا پیشاب پیخانہ نظر آ رہا ہے, کیا کوئی ایسا نہ مسلی ہے کہ جو اس طرح سے ایکسپورٹ کرتا ہو کہ اس میں ذرا بھی کوئی پیخانہ نہ پیٹ میں رہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو ایک سرے کی ضرورت ہے, سب کچھ نظر آتا ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کمال کرم ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہتھیلیوں میں پیخانہ اور پیشاب مسانے میں, پھر بھی درباری بنائے ہوئے, آہ کیا کرم ہے اس مالک کا, سبحان اللہ, کس قدر کریم ہے مالک ہے, سبحان. تو دوستو یہ لوگ سمجھتے ہیں, میں واللہ کہتا ہوں کہ گناہوں میں جو مصائب ہیں اور مشکلات ہیں تقویٰ میں وہ نہیں, لیکن شیطان نے ایک نشہ پلا دیا, جیسے چرس سوکھتا چلا جاتا ہے چھوڑتا نہیں, گناہوں سے ساری زندگی پریشان رہتا ہے مگر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. ہمت ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو ہمت نہیں ہے. میں مسجد کے اندر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر گناہ چھوڑنے کی ہمت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تقویٰ فرض نہ کرتے, کیونکہ بغیر طاقت کے حکم نازل کرنا ظلم ہے یا نہیں, اور اللہ ظلم سے پاک ہے. لیکن بھینس کی طرح سے ہم لوگ ہیں, بھینس کا جب بچہ ہوتا ہے تو 5 کلو دودھ میں سے 1 کلو بچا لیتی ہے, 4 کلو مالک کو دے دیتی, اس کا نام دودھ چور بھینس ہے. ایسے ہی بعض لوگ ہمت چور ہے, طاقت ہے مگر نفس کی خبیث لذت کی عادت کی وجہ سے وہ پوری ہمت کو استعمال نہیں کرتے. جس دن آپ ارادہ کر لیں کہ آج سے ہم جان دے دیں گے مگر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے, انشاءاللہ نظر کی حفاظت, سب گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اب تقویٰ میں کتنے انعامات ہیں سوچی, نمبر ایک کہ سب کام آسان ہو جائیں, کیوں بھائی ہم لوگ چاہتے ہیں آسان کام ہو جائے یا مشکل؟ تو مشکل کام کو آسان بنانے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ کو ناراض کرنا چھوڑ دو، کیونکہ کام بنانا تو میرا کام ہے، مجھ کو خوش کر لو، میں تمہارے کام آسان کر دوں گا۔ تعویذوں سے کام چلے گا، جس کو دیکھو دس دس تعویذ لٹکائے ہوئے، اور نافرمانی ٹیلی ویژن وی سی آر سب جاری ہے، گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے اور تعویذیں لٹکا دو سارے گھر میں، کوئی پریشانی حل نہیں ہوگی۔ آسان راستے کا شرط اللہ لگا رہا ہے، کیا کوئی ولی اللہ ایسا ہے جو اللہ کے غضب کو اپنی تعویذ سے ٹال دے؟ گناہ چھوڑ دو تو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ آپ کی تعویذوں سے دوسروں کو فیض ہوگا۔ اگر گناہ چھوڑ دے تو ہم لوگ ولی اللہ ہو جائیں، پھر ہماری تعویذ خود اثر کرے گی۔ حضرت والا ہردوئی نے عجیب بات فرمائی کہ گناہ کرنا غضب کا ٹرک لانا ہے، اور وظیفہ پڑھنا رحمت کا ٹرک لانا ہے، دونوں کھڑے ہیں، سائڈ نہیں دیتے ایک دوسرے کو۔ گناہ سے غصے کا ٹرک، اللہ کا غضب کا ٹرک کھڑا ہے، اور وظیفہ پڑھ لیا رحمت کا ٹرک آ گیا، سائڈ نہیں دے رہے ہیں، کام بنے گا۔ تو تقویٰ کا پہلا انعام یہ ہے کہ زندگی مزیدار آسان ہو جاتی ہے۔ یہ جان لو من امر یسرا۔ نمبر دو، مولوی اور طالب علم اور محتمم کو فکر ہوتی ہے کہ روزی کہاں سے چلے گی، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے طلبا کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ومن یتق اللہ جل و مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزی دیں گے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی تقویٰ معاش کا وہ ذریعہ ہے جو جہاں خسارے کا امکان ہی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں کوئی تجارت ایسی ہو جہاں خسارے کا امکان نہ ہو تو سود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو متقی ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً تم کو ہم روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ بولیے صاحب، اسے ہے خسارے کا خطرہ اور سود بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اپنے بندے کو جہاں سے چاہے رزق دیں، اور مخرج مصیبت سے نکالنے کا مخرج دیتے ہیں، ایگزٹ دیتے ہیں۔ کوئی شخص تمہارا خروج نہیں ہو رہا ہے مصیبت سے، توبہ کرو اللہ سے، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں، یہ اعمال بد کی ہے پاداش ورنہ۔ تو تین فائدہ ہوا نا، کام آسان ہو گئے، روزی بے حساب ملی، اور ہر مصیبت سے خروج ملا، تین نعمت ملی نا۔ چوتھی ایک نعمت اور ہے، عقل میں سلامتی اور نور آ جاتی ہے۔ وہیں تقلّا یدل لہ فرقانہ، ہم ایک نور فارغ دیتے ہیں جس سے بھلائی اور برائی کی تمیز ہو جاتی ہے، اور ہر گنہگار کی عقل میں حماقت آ جاتی ہے، بے احمقانہ باتیں کرنے لگتا ہے، کوئی بدنظری کر کے دیکھ لے شیخ سے ایسی باتیں منہ سے نکلیں گی کہ اس کو تقدر ہو جائے گا، عقل میں سلامتی نہیں رہتی بدنظری کرنے کے بعد۔ تقویٰ کی برکت سے عقل میں ایک نور آتا ہے جس سے کہ ہر لفظ اس کا صحیح نکلے گا انشاءاللہ۔ چار نعمتیں ہو گئی نا بھائی، اور پانچویں نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بندوں میں محبوب کر دیتے ہیں۔ سید اللہ الرحمن ادا، بغیر عمل تسخیر تعویذ کے وہ سارے مخلوق میں محبوب پیارا۔ اور ایک انعام چھٹا اور ہے، عبادت میں لذت مل جاتی ہے۔ حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گناہ سے نہیں بچتے ان کو عبادت کا مزہ نہیں ملتا، خاص کر بدنظری۔ جو کسی عورت یا لڑکے کو دیکھ لے، لڑکی کو، وہ عبادت تلاوت کرے، اس کو مزہ نہیں ملے گا، کیونکہ حفاظت نظر پر حلاوت ایمانی کا وعدہ تھا، اور اس نے حفاظت نہیں کی تو قضیات سے ہوگا یا نہیں، حلاوت ایمانی چھن جائے گی، اور حلاوت ایمانی سے حسن خاتمہ بھی نصیب ہوتا ہے، لہذا تقوا سے حسن خاتمہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور آخری نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں، اور جب خطا ہو جائے تقویٰ ٹوٹے گا، لیکن پھر توبہ کر کے اگر سمجھ جاؤ تو وہ بھی متقی ہے۔ شکست تقویٰ سے شکست ولایت نہیں ہوتی، شکست تقویٰ سے شکست ولایت نہیں ہوتی، بشرطے کی توبہ کر کے اتائے وہ حبیب اللہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور محبوب رکھے گا۔ یحب و نازل فرمایا، حال و استقبال دونوں ہے۔ کیا امید دلائی ہے کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو میں ماضی سے نازل نہیں کر رہا ہوں، فی الحال بھی معاف کر دوں گا، اگر آئندہ بھی تم سے خطا ہوئی تو ان اللہ یحب مازارا ہے، اس میں حال بھی تسلی ہے اور استقبال کی تسلی بھی نازل ہو رہی ہے کہ کبھی خطا ہو جائے تو گھبرانا مت، پھر ہم سے معافی مانگ لینا، ہم تم کو معاف کر دیں۔ تو اللہ کا محبوب الگ بن گیا، اور ولی اللہ الگ بن گیا. لیکن تقویٰ کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بیان فرمایا, یہ بھی کرم ہے ان کا. جو حکیم شفیق ہوتا ہے وہ دوا کو حلق سے اتارنا آسان بھی بتاتا ہے, شربت بنفشہ اور مصری بھی لکھ دیتا ہے. لہذا فرمایا کونو ما صادقین, اہل اللہ کے ساتھ رہو. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ میاں حکیم اختر اللہ والوں کے ساتھ رہنے میں اور ان کے دامن پکڑنے میں صرف یہ نہیں کہ اللہ کا راستہ آسان ہوتا ہے بلکہ خدا کا راستہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. اتنا مزہ آتا ہے عبادت میں, نماز میں, تلاوت میں, کہ معروفی فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت سے جب حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے تو پھر تم کو تمہاری عبادت کیسی ہوتی ہے. ایک شعر لے کے ذوق سجدے پیش خدا, معروفی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نسبت اور اپنی ولایت اور اپنی محبت کی مٹھاس دے گا تو ایک سجدے میں کتنا مزہ آئے گا. لیکن ذوق سجدے پیش خدا, خدا کے سامنے جب سجدہ کرو گے تو کتنا مزہ آئے گا. خوشتر آئے حضد و صد ملکت تورا, 200 سلطنت سے زیادہ نشہ اور زیادہ مزہ آئے گا. بتاؤ طالب علموں, سلطنت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی محبت سیکھ لو, اللہ والوں سے اللہ کی محبت سیکھ لو. میرے شیخ مرشد اول کا یہی جملہ کہ کباب ملتا ہے کباب والوں سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے, آم ملتا ہے آم والوں سے, تو اللہ بھی ملتا ہے اللہ والوں سے. وقت کو ضائع مت سمجھو. 10 سال درس نظامیہ میں 6 مہینہ کسی اللہ والے کے ساتھ لگا لو تو 10 سال کی روحانیت تمہیں, وہ محنتیں تمہاری سوارت ہو جائیں گی. پھر تمہارا ممبر ممبر ہوگا. درد بھرے دل سے, اشکبار آنکھوں سے, تڑپتے ہوئے دل سے جب بیان کرو گے, واللہ کہتا ہوں کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے ہو انشاءاللہ. جس شہر میں اللہ والا مولوی رہے گا سارا شہر اس کا گرویدہ بنانا اللہ کے ذمے ہے. سید الوسین تقریبی آئے, دیر بھی نہیں لگے گی. سید الحر الرحمان الدا, تم کو اللہ تعالیٰ محبوب کر دے گا, اور جب محبوب کر دے گا تو خود لوگ آئیں گے تمہارے پاس. سبحان اللہ, آپ دیکھ لیجیے جن علماء نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی, جتنی زیادہ اٹھائی, جتنی زیادہ شیرینی ڈالی اور اتباع شیخ کیا اور صحبت میں زیادہ رہے. ایک تو ہے جمعہ آ گئے نہیں, جنہوں نے بستر لگا دیا اپنے اللہ والوں کے بزرگوں کے ساتھ. مولانا تھانی فرماتے ہیں کہ کسی مرغی کو 21 دن انڈے پر بیٹھا لو تو انڈے میں جان آ جائے گی, بچہ پیدا ہو جائے گا. لیکن مرغی کو 10 دن لاہور کے انڈوں پر بیٹھا لو اور 10 دن فیصل آباد میں بیٹھا لو, 1 دن کراچی میں بیٹھا لو, تو کسی میں بچہ نہیں ہوگا. 21 دن کا تسلسل چاہیے. آج کل چاہتے ہیں بزرگوں کو ہر جگہ پھراؤ اور خود ان کے پاس نہ جاؤ. جس کو شیخ بنایا اس کے پاس 40 دن رہ لو. ہاں اگر وہ سفر میں رہے تو سفر میں بھی چلا ہو جائے گا. 40 دن تسلسل ہونا چاہیے, پھر حیات ایمانی اور نسبت مع اللہ انشاءاللہ آپ اپنے قلب میں محسوس کر لیں گے. مگر تسلسل والی بات لوگ بھول گئے. اکثر لوگ اپنے شیخ کے جمعے والی مجلس سے چلے جاتے ہیں. اس زمانے میں 40 دن لگانے کا رواج ہی ختم ہو گیا, جبکہ حکیم الامت مجدد زمانہ نے کہا ہے کہ بھائی 40 دن تسلسل سے ہو. جب 6 مہینے 10 سال پڑھتے ہو تو کیا 40 دن کسی اللہ والے کے پاس نہیں لگا سکتے ہو؟ بتاؤ طلباء کرام, اور وہ بھی جہاں آپ کا دل لگتا ہو, جس سے آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو, دل ملتا ہو. آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. دل مل جائے پھر دیکھو انشاءاللہ کیسا نفع آتا ہے. اللہ کا شکر ہے جو آپ سے سامنے اس وقت تقریر کر رہا ہے. 18 سال کی عمر میں شاہ عبد الغنی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی ہی ملاقات میں جب بستر لے کر پہنچا, رضائی گدا سردی کے موسم میں بقرعید کے دن, آپ بتائیے کہ بقرعید انسان اپنے ماں باپ کے یہاں کرتا ہے, میں نے بقرعید اپنے شیخ کے یہاں کی جا کر. 8 بجے پہنچا اور 9:30 بجے بقرعید کی نماز ہوئی. تو حضرت کے ہاتھ 40 دن رہ گیا اس پہلے ہی چلے میں, پہلی ہی ملاقات میں 40 دن لگایا. آج تک اس چلے کی برکت محسوس ہوتی. یہ تو حکیم الامت کی بات اگر ہم لوگ نہیں مانیں گے تو کس کی مانو گے بھائی؟ دادا ہمارے, میں مسکین ہوں, مال نہیں ہے میرے پاس علمی, لیکن میرے باپ دادا تو مالدار ہیں بھائی. جائیداد باپ دادا اگر مالدار ہیں تو اولاد تو بھی کہتے ہیں بھائی, یہ خود تو نہیں کماتا مگر اس کے پاس وہ میراث خوب ملی ہوئی ہے. تو ہم لوگ میراث ملی ہوئی ہے الحمدللہ, باپ دادا کی بات پیش کر رہے ہیں. کہ 40 دن رہ لو کسی اللہ والے کے پاس جس سے دل ملتا ہو، انشاءاللہ نسبت عطا ہو جائے گی. اور جو شیخ بتائے ذکر وغیرہ جیسے ہے ویسے کرو بھائی. اور یہ بھی فرمایا کہ نسبت بتدریج نہیں ملتی، اچانک ملتی ہے، کیونکہ ذکر نام ہے دروازہ کھٹکھٹانا اور نسبت نام ہے دروازہ کھول کے پیار کر لینا. تو دروازہ جب کھلتا ہے محبوب تو آہستہ نہیں کھولتا، جھانکتا ہے ذرا سا، پھر تھوڑا سا کھلا ہے تو ڈاکوؤں کے لیے ایسا کرتا ہے انسان کہ پتہ نہیں کون ہے یہ. اپنے عاشقوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دم سے کھولتے ہیں دروازے، اچانک نسبت عطا ہوتی ہے. یہ کرامت کے الفاظ، لیکن ذکر کرتے رہو، ذکر دروازہ کھٹکھٹانا ہے. جس دن ذکر کی توفیق ہو گئی آپ سمجھ لو کہ آپ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. محدث عظیم ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ الذاکر کالواقف علی الباب الذی ذکرہ کالذی وقف علی باب اللہ، جو ذکر کرتا ہے گویا اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا. ہاں پہلے ہی دن کروڑوں کروڑوں میل عرش اعظم تک پہنچ گیا، وہ دروازے پر پہنچ گیا. اللہ اللہ کرتے رہو، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہنا واجب ہے. اور جب اللہ کہو تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ فرمایا، ایک زبان یہاں دل میں بھی زبان سمجھو، اللہ جل جلالہ تعالی، اللہ 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 اللہ. اس طرح درد دل سے اللہ کا نام لو کہ فرشتوں کو بھی رلا دو، آسمان و زمین بھی ہمارے ساتھ رونے لگیں. معلومی فرماتے ہیں جب میں اللہ کہتا ہوں تو چوبے گریم چرخہ نالا شور، جب میں روتا ہوں تو آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے. چوبے نالم خلقہ نالا شور، جب جلال الدین رومی روتا ہے تو ایک مخلوق میرے ساتھ روتی ہے. اور فرمایا دنیا والو، ہر کجا دینی تو خون برخا کہا، کہیں اگر دیکھنا کہ کہیں خون پڑا ہوا ہے بس یقین میدا کیا چشما، تو اے دنیا والو یقین کر لینا کہ جلال الدین رومی رویا ہوگا وہاں. آہ کیسے درد بھرے لوگ تھے، سبحان اللہ. آج کیا بجے نماز ہے؟ کیا بجا ہے؟ اللہ نے اپنے راستے کو لذیذ کر دیا. پوچھ لو، میں قسم سے کہتا ہوں، بتاؤ اپنے بزرگوں کے ساتھ جو دن گزرتے ہیں کیسا مزیدار ہوتا ہے. دیکھو افریقہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک دو تین چار ہیں کہ تین ہیں، چار افریقہ سے آئے ہوئے محض اللہ کے لیے، کوئی بزنس خاندان رشتہ داری کچھ نہیں، صرف اللہ کے لیے. کچھ مزہ تو پایا جو اتنا فرق خرچہ کیا. اور عالم مولانا یونس پٹیل تو وہاں کے صدر ہیں جمعیت العلماء دربند کے، ان میں بھی کام نہیں دیتا جب تک کسی درد بھرے دل سے پیوند کاری نہ ہو. دیسی آم لاکھ بہالو، اس کو دستار بندی بھی کر دو، لیکن لنگڑا آم نہیں بن سکتا جب تک قلم نہیں کھائے گا. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. تو راستہ اللہ کا لذیذ ہو جاتا ہے. میرا ایک شعر ہے، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے. کوئی اللہ کا ولی درد بھرا دل لے کر کسی بستی میں رہتا ہو دوستو، اس کے پاس رہ کر تو دیکھو کہ درد اللہ کے درد دل میں کیا مزہ ہے. یہ دنیا کا ہاتھ اور درد دل اور ہے، اللہ کی محبت کا درد دل اور ہے. تو اللہ نے اپنا راستہ آسان فرما دیا کہ تم میرے مقبول نیم اور میرے عاشقوں کے ساتھ رہو تو اللہ کا تقوی مل جائے گا، اور تقوی آسان ہو جائے گا، گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور تم ولی اللہ بن جاؤ گے. میرے اولیاء سے پیوند لے لو، تم اپنے دیسی دل کی اللہ والوں کے دل سے پیوند کاری کرا لو، خود بخود تمہارا دل اللہ والا بن جائے گا. ایک نسخہ ہو گیا، پانچ نسخہ میں نے بنایا ہے ولی اللہ ہونے کا. کیوں بھائی؟ ولی اللہ بن کر مرنے میں فائدہ ہے نا، اللہ کے پاس جب جائے تو ہم سب ولی اللہ ہو کر جائیں، اس میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ وہ دو رجسٹر میں ٹھیک نہیں ہے، پہلا تو بہت خطرناک اور دوسرا بھی خطرے سے خالی نہیں کہ گناہوں کی حالت میں موت آئے. تو ولی اللہ بننے کا پانچ نسخہ پیش کرتا ہوں. نمبر ایک، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، 40 دن نکالو جس سے وہ مناسبت ہو، اور مسلسل تسلسل کے ساتھ. حضرت نے لکھا ہے کہ اگر 21 دن کے بجائے 20 دن بھی انڈا رہے گا تو 21ویں دن اگر نہیں ملا تو وہ بچہ نہیں پیدا ہوا. اس 40 میں کچھ خصوصیت ہے، حالانکہ پہلے 6 مہینے رہتے تھے حقیق الامت خود 6 مہینے رہے حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں. پہلے 2-2 سال لوگ رہتے تھے, کیا سے کیا بن جاتے تھے. اب جمعے والا وقت آ گیا. یہی وجہ ہے کہ ناقصین کی کثرت ہو رہی ہے, کاملین کی کمی ہو رہی ہے. ناقصین کی کثرت ہے, کاملین کی کمی ہو رہی ہے. کیونکہ 40 دن کوئی پورا لگاتا نہیں, بس جمعے کی مجلسوں میں جانے کا معمول چل گیا ہے مشائخ کے یہاں اور خادم المشائخ کے یہاں. میں یہی کہتا ہوں 40 دن رہ کر دیکھو, خود تمہارا دل فیصلہ کرے گا کہ یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض ہونے لگی چنگاریاں دل. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. پھر شیخ سے کہو گے کہ میں کیا تھا اور آپ نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. جو اللہ والوں پر مرتا ہے اس پر دنیا مرتی ہے. تم اللہ کے پاگل بن کر دیکھو, اللہ والوں کے پاگل بن کر دیکھو. اللہ کو تو پانا اللہ کو دیکھتے نہیں ہو, ان کا پاگل بننا آسان نہیں ہے, ایمان مل غیر ہے. مگر اللہ والوں کو تو دیکھتے ہو, ان کے پاگل بن کر دیکھو. اگر مخلوق تمہارے پیچھے نہ پاگل ہو تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. تجربے کی بات کہتا ہوں, جن لوگوں نے اپنے شیخ پر زندگی لگائی اور فدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوق میں شان محبوبیت بخشا. بھئی آپ نے تو سنا ہے کہ شاہ عبد القادر تفسیر موضح القرآن کے مصنف شاہ ولی اللہ کا بیٹا کئی گھنٹے عبادت کے بعد جب نکلے مسجد فتح پوری دلی میں, ایک کتے پر نظر پڑ گئی. راوی حقیق الامت ہے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کتا جہاں جہاں جاتا تھا سارے کتے دلی کے اس کے پاس ادب سے بیٹھ جاتے. ایک نظر میں حقیق الامت نے فرمایا, ہائے جن کی نگاہوں سے جانور محروم میں ہی رہتے تو ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم ہے. اب دوسرا نمبر اہل اللہ کی صحبت کا پہلا نمبر ہو گیا. نمبر 2, جو ذکر بتائے اللہ والا اس کو ہمیشہ کرو. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے. اللہ اللہ اسم نام پاک دوست, یہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک ہے. اسم اعظم از برائے قرب اوس, یہ اسم اعظم کا اثر ہے. اس میں ذات جو ہے اللہ خالق مقناطی سے کائنات ہے. جو 24,000 میل کا گولا دنیا جو ہم لوگ جس پر بیٹھے ہیں, یہ 24,000 میل کا گولا ہے. سمندر پہاڑ سب کچھ ہے اس میں, لیکن سمندر گول ہو گیا ہے. یہاں سے آیا یہاں گول ہو کے یہ پورا گولا, نیچے کوئی ستون کھمبا نہیں. ہم ایک رومال چھوڑتے ہیں, دیکھو بھائی رومال چھوڑا گر گیا, یہ 24,000 میل کا گولا. میں پہاڑوں کے, میں سمندر کے 3 حصہ پانی سمندر سب بغیر دھونی کھمبا ستون کیوں ٹھہرا ہوا ہے. اور جو اوپر کی بستی ہے وہ لوگ پیر نیچے سر اوپر ہے. جو نیچے کی بستیاں ہیں ان کا سر نیچے پیر اوپر یوں چل رہے ہیں, اور کوئی ٹپکتا نہیں آم کی طرح. یہ مقناطیس سارے عالم کو آفتاب مہتاب کی روٹ اور منازل اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے. والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے مقرر کیے. سب خلا میں ہیں, کوئی تھونی کھمبا نہیں. جو اتنے مقناطیس پیدا کر سکتا ہے, خود ان کے نام میں کتنا مقناطیس ہوگا. ذرا ذکر کر کے تو دیکھو, روز بروز آپ کے قلب ہو جا اللہ کی طرف بے شمار طاقت سے, بے شمار رفتار سے کھینچتے چلے جائیں گے. ایک دن آپ کے قلب ہو جا اللہ کی ذات پاک سے یوں چپک جائے گا کہ سارا عالم آپ کو ایک آشاریہ الگ نہیں کر سکتا. نہ حسن کا عالم, نہ وزارت کا عالم, نہ تخت و تاج کا عالم, نہ مال و دولت کا عالم, کوئی عالم آپ کو ایک آشاریہ. یہاں تک کہ وہ بجلی, وہ کرنٹ آپ کے اندر ایسی دوڑے گی کہ آپ کو جو دیکھے گا وہ بھی اللہ والا بن جائے گا. آپ سے جو مسافہ کرے گا وہ بھی اللہ والا بن جائے گا. آپ کی جو تقریر سنے گا وہ بھی اللہ والا بن جائے گا. آپ دنیا میں دیکھتے نہیں, جس کو بجلی کرنٹ لگ جاتی ہے اس کو لوگ پکڑتے نہیں ہیں, کیونکہ جانتے ہیں اس کو پکڑوں گا تو کرنٹ ہمیں بھی لگ جائے گی. اللہ والوں کے مسافے سے بعض وقت نسبت منتقل ہوگی, ان کی باتوں سے منتقل ہو گئی نسبت, ان کو دیکھنے سے نسبت منتقل ہو گئی. تو جو خالق مقناطیس کائنات ہے ان کے نام ذکر کا دوام. اس نمبر کا کیا نام ہے؟ دوام ذکر. جو شیخ بتا دے, کمی بیشی کرانی ہو شیخ سے مشورہ کر لو, خشکی بڑھ جائے, نیند کی کمی ہو, غصہ آنے لگے, شیخ کم کر دے گا اور کہے گا سیب کھاؤ, آج سیب کی طرح لوگوں سے مت ملو, غصہ کم کرو, اور بادام کا تیل لگاؤ، باغات میں ٹہلو، لوگوں سے ہنسو بولو، مزاج کا معتدل ہونا یہ تمام تصوف سے زیادہ اہم ہے. اتنا ذکر کرنا جائز نہیں جس سے دماغ پاگل ہو جائے. کوئی ابا اپنے بچوں کو اتنی خدمت نہیں لے سکتا جو پاگل ہو جائے. تو رب العالمین اپنے بندوں سے اتنا ذکر، اتنی عبادت کیسے لیں گے کہ جس سے ہمارے دماغ غیر متدل ہو جائے. لہذا اعتدال مزاج ضروری ہے، شیخ محقق ہونا چاہیے، ورنہ آج کل اتنی ضربیں لگوا دیتے ہیں کہ دماغ ہی صحیح نہیں رہتا. میں کہتا ہوں عبادت تھوڑی کرو، آج کل تو 500 دفعہ اللہ اللہ بھی بہت ہے، ورنہ 200 تسبیح لا الہ الا اللہ کی اور 3 تسبیح اللہ تعالیٰ کی کافی ہے. صرف دوسری محنت کرو کہ گناہ نہ کرو، بس ذکر منفی کا اہتمام. لا الہ اللہ کے راستے کا پہلا نقطہ آغاز اور پہلا قدم غیر اللہ سے دور ہونا ہے. لا الہ سے کلمے کی ابتدا شروع ہوئی. اور الہ کی تین قسمیں ہیں، الہ کی تین قسمیں ہیں، ایک ہندوستان میں پتھر کے بت، دوسرے حسین یہ چلتے پھرتے بت ہے، اور یہ اس کا نام الہ جاہی، الہ باہی، الہ حجری. الہ کی تین قسمیں، الہ حجری پتھر کے خدا، الہ جاہی تکبر کا خدا، الہ باہی حسینوں کے چکر. کہ تین خداؤں کو جب دل سے نکال دے گا جو انشاءاللہ وہ الا اللہ پا جائے گا. لا الہ کے بعد سارے عالم میں الا اللہ سے بھرا ہوا ہے. جب یہ شعر پڑھ دیں آپ، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، میں وہ کھڑا ہوا ہوں میں حسن کے جلوہ گاہ. کیا نمبر ہو گیا بھائی؟ ولی اللہ بننے کا نسخہ دو نمبر ہو گیا نا. تیسرا نمبر ہے گناہ سے بچنا. یہ بتاؤ کہ کمانا ضروری ہے تو اس کو جیب پاکٹ ماروں سے بچانا بھی تو ضروری ہے. کہ بھائی ایک آدمی بہت کماتا ہے مگر جیب کچرے اس کی جیب کاٹ لیتے ہیں، یہ مالدار بنے گا کبھی؟ تو اللہ کے راستے میں انوار الہیہ اور تجلیات الہیہ کا مالدار اور ربنا آدمی لنا نورنا، اس کا نور کبھی تام نہیں ہو سکتا جو ظالم بد نظری اور کانوں سے گانا اور غیر اللہ سے دل پھساتا ہے. کیونکہ اس کے تمام انوار کو ان ٹوپیوں سے ضائع کر دیتا ہے. جیسے کار پر میرے شیخ بیٹھے، فرمایا ایئر کنڈیشن چلاؤ. جدے سے مکہ شریف کار جا رہی تھی لیکن کار ٹھنڈی نہیں ہوئی، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے. ڈرائیور نے کہا شیشہ کھلا ہوا ہے. میرا ہی شیشہ کھلا تھا، میں نے جلدی ٹھیک کیا، اس شیشہ بند کیا، کار ٹھنڈی ہو گئی. تو اللہ کی یاد کا ایئر کنڈیشن جب کام دے گا، آنکھوں کی شیشے چڑھا لو تقویٰ کا، کان کا شیشہ چڑھا لو گانا نہ سنو، آنکھ پر تقویٰ کا شیشہ چڑھا لو، زبان پر غیبت وغیرہ سے تقویٰ کا شیشہ، حواس سے خمسہ پر، کار میں 4 شیشے اور انسان میں 5 شیشے ہیں، ان پر تقویٰ کا شیشہ چڑھا لو، ایک اللہ کہو گے تو زمین سے آسمان تک سربت روح افزا کا سمندر متلاطم محسوس ہوگا کہ تلاطم کی موجیں بھر رہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے عالم کو شکر کا ذخیرہ دیتا ہے. سارے عالم کو چینی کون دیتا ہے؟ گنے میں رس کون پیدا کرتا ہے؟ جو اللہ سارے عالم کو چینی اور شکر دیتا ہے وہ خط کتنا میٹھا ہوگا. کیا کہوں دوستو، سائیں تو کل شاہ کہا کرتے تھے حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ سے کہ مولوی جی جب اللہ کا نام لوں ہو تو منہ میٹھا ہو جاوے. پھر فرمایا خدا کی قسم منہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو ذکر جو ہے، ہاں، گناہوں سے بچنا یہ اتنا ضروری ہے کہ بزرگوں کو کوئی غم نہیں رہتا، ایک ہی غم رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے اور میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جس ظالم کو یہ غم نہ ملے اللہ کی ناراضگی کا، تو سمجھ لو ظالم محروم، نصرت سے محروم. صاحب نصرت ہونے کی دلیل یہی ہے. جیسے ہرن میں جب مشک پیدا ہوتا ہے تو اس کے مشک کی دلیل ہی پھر سوتا نہیں ہوا، ہمیشہ جنگل میں کھڑا رہے گا، اونگ لے گا، سوئے گا نہیں، مارے ڈرتی کہ میرا مشک کوئی نکال نہ لے. نسبت جس کو عطا ہو جاتی ہے ہر وقت وہ یہ شعر پر عمل کرتا ہے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی پاس آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس نہ رہنا. نہ کوئی پاس آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس نہ رہنا. وہ ہر وقت اپنے قلب کی موتی کی نگرانی رکھتا ہے. اور گناہ سے حفاظت، جب اللہ جس کو جذب کرتا ہے تو اس کی گناہ کی حفاظت خود بخود تکوینی طور پر رہتی ہے. اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تو نالائق ہیں، اپنے جذب سے ہم کو اپنا بنا لیجیے. جس کو اللہ کھینچ لے گا پھر اس کو کوئی کھینچ نہیں سکتا. خدا کے کھینچے ہوئے کو کوئی طاقت ہے جو کھینچ لے؟ اس لیے اصغر گونوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، میں سمجھتا تھا مجھے ان کی، کس کی؟ اللہ کی، میں سمجھتا تھا مجھے ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا مجھ کو، ہما تن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. اور فرماتے اللہ کی محبت کا درد دل کب ملا ہے، کب ملا ہے جب میں نے بدنظری اور حسینوں کا چکر سے توبہ کیا ہے. فرماتے ہیں ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ہم نے لیا ہے درد دل کھو کے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. بتائیے، لیکن وہ ایسا پھول ہے جو کبھی مرجھانے والا نہیں. دنیا کے حسین تو مرجھانے والے، مرجھانے والے پھولوں پر مرنے والے بھی مرجھاتے رہتے ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں. تو گناہ سے بچنا.
یہ اشعار انیس الہبادی صاحب کے ہیں. یہ اشعار جب حسب والا رحمہ اللہ کے سامنے پڑھے تو حسب والا نے بہت پسند فرمائے، اور جب یہ مصرع پڑھا کہ دل فسردہ یہاں گدگدائے جاتے ہیں تو حسب نے بہت مزے فرمایا کہ یہ گدگدانا بہت مزیدار معلوم ہوتا ہے. تو اس میں تین شعر سید عشرت جمیل میر صاحب رحمہ اللہ کے بھی ہیں.
بیان عشق و محبت سنائے جاتے ہیں،
خانقاہ کے بارے میں.
بیان عشق و محبت سنائے جاتے ہیں، دل فسردہ یہاں گدگدائے جاتے ہیں، دل فسردہ یہاں گدگدائے جاتے ہیں. چراغ عشق الہی جلائے جاتے ہیں، چراغ عشق الہی جلائے جاتے ہیں، دل سیاہ منور بنائے جاتے ہیں، دل سیاہ منور بنائے جاتے ہیں. مجاہدات سے سالک گزارے جاتے ہیں، مجاہدات سے سالک گزارے جاتے ہیں، فریب نفس پہ آرے چلائے جاتے ہیں، فریب نفس پہ آرے چلائے جاتے ہیں. دل و نگاہ کہیں پر بگاڑ جاتے ہیں، دل و نگاہ کہیں پر بگاڑ جاتے ہیں، یہاں پہ بگڑے ہوئے دل بنائے جاتے ہیں، یہاں پہ بگڑے ہوئے دل بنائے جاتے ہیں.
یہ آگے جو تین شعر ہیں یہ حضرت والا حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے.
یہ اہل دل کی ہے مجلس یہاں پہ دل والے، یہ اہل دل کی ہے مجلس یہاں پہ دل والے، اسیر درد محبت بنائے جاتے ہیں، اسیر درد محبت بنائے جاتے ہیں. یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پروبال، یہ وہ چمن ہے جہاں طائران بے پروبال، بسوئے عرش بیکدم اڑائے جاتے ہیں، بسوئے عرش بیکدم اڑائے جاتے ہیں.
یہ حضرت میر صاحب رحم اللہ کا یہ آخری شعر ہے جو مکتب کا ہے.
خدا رکھے میرے ساقی کا میں کدابا.
آمین.
خدا رکھے میرے ساقی کا میں کدابا, جہاں پہ عشق کے ساغر لڑائے جاتے, جہاں پہ عشق کے ساغر لڑائے جاتے.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا, صدق الله العظيم.
ابھی جو کیسٹ لگا ہوا تھا یہ حضرت والا ہمارے شیخ و مرشد شیخ العرب العجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ 1995 کا لاہور کا بیان ہے, جامعہ اسلامیہ مولانا مشرف علی تھانوی دامت برکات ان کے مدرسے کا. مزید 10-15 منٹ کا بیان اور باقی تھا اور عجیب بیان تھا. پورے بیان میں کہیں بھی موقع نہیں مل رہا تھا کہ روک کے مجلس شروع کی جائے, جو اللہ تعالیٰ اسی بیان پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے تو ہمارے بگڑی بن جائے. رات کی مجلس میں ایک واقعہ سنایا تھا, اس کی تکمیل کے لیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. دہلی کا بدنام زمانہ بازار ہے خانم کا بازار, اس میں ایک گھوڑ سوار بیٹھ کر اپنے جا رہا ہے اور اس کی لگام پکڑے ہوئے ایک صاحب جا رہے ہیں. یہ کون گھوڑ سوار ہے یہ بھی تھوڑی دیر میں پتہ چلے بتاؤں آپ کو. کچھ آگے جب چلتے ہیں تو اس بازار کی جو مشہور طوائف تھی, جس نے ایک نظر ان کو دیکھا تو وہ روتی چیختی چلاتی پیچھے آتی ہے, دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے. اپنے مکان کے باہر کھڑے ہو کے کسی گاہک سے سودے بازی کر رہی تھی کہ اس کی ایک نظر پڑی ان کے اوپر اور اس کی دل کی کایا پلٹ گئی. گھوڑے کے آگے آ کر گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ جاتی ہے تاکہ گھوڑا آگے نہ بڑھ سکے اور روئے چلی جا رہی ہے, روئے چلی جا رہی ہے. حضرت پوچھتے ہیں کہ اے عورت تو بتا تو صحیح, تیری کیا حاجت ہے, کس وجہ سے رو رہی ہے, کیا پریشانی ہے, کوئی دعا کرانی ہے؟ کافی دیر تک رونے کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے توبہ کرا دیجئے. پوچھا کہ تیرے گھر میں اور کون ہے؟ بتایا کہ 10 گاہک بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوچھا توبہ تو کرا دوں گا, اس کے بعد نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ جی نکاح بھی کرا دیجئے. کسی سے ارادہ ہے؟ بولے ہاں وہ بھی گھر میں موجود ہے, اس سے نکاح بھی کرا دیجئے. تو اپنے جو ساتھی تھے ان کو کہا کہ تم اس کے ساتھ اس کے گھر جاؤ اور اس کے جو 10 آدمی وہاں موجود ہیں ان کو بھی لے کر مسجد میں آ جاؤ, میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتا ہوں. حضرت جو ہے پھر اپنا جنگل چلے گئے اور جنگل سے پھر جب واپس آئے مسجد میں تو یہ عورت بھی اور اس کے 10 گاہک بھی وہاں, ان میں سے 9 آ گئے, ایک نہیں آیا اور وہ وہی شخص تھا جس سے وہ نکاح بھی کرنا چاہتی تھی. حضرت نے ان کو خطبہ دیا, بیان واز کیا, توبہ کرائی اور پوچھا کہ جس سے تو نکاح کرنا چاہتی تھی وہ تو آیا نہیں, اب بتا. بولے اب آپ جس سے بھی نکاح کرا دیں, میں اب اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی, نہ اس زندگی کی طرف پلٹ کے دیکھوں گی. تو حضرت نے اس کا نکاح اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے کرا دیا. اللہ اکبر. یہ زندگی سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. چند لمحوں میں زندگی کیا سے کیا ہو گئی کہ یہ 9 کے 9 افراد بالا کوٹ کے محاذ پر شہید ہوئے، کہاں تو دوزخ والی زندگی گزار رہے تھے اور ہر وقت حرام، اور کہاں ایک اللہ والے کی نظر کہ جو کافر کو مسلمان کر دیتی ہے اور فاسق کو مومن بنا دیتی ہے اور کمزور ایمان والوں کو اللہ کا ولی صاحب نسبت بنا دیتی ہے. چند لمحوں میں زندگی ایسی پلٹ گئی کہ نو کے نو جو افراد تھے یہ بالا کوٹ کے محاذ پر شہید ہوئے، اور یہ عورت توبہ کر کے اور یہ گھڑ سوار جو تھے یہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ تھے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو ابھی واقعہ آیا تھا کہ تفسیر موضع القرآن کے مصنف حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ دہلی کی فتح پوری مسجد سے جب نکلے ہیں تو کتے پر نظر پڑ گئی اور وہ کتا ان کی نظر سے دہلی کے تمام کتوں کا محبوب بن گیا. انہوں نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے بیعت کی تھی حضرت سید شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے، شاہ عبد القادر صاحب کے بڑے بھائی. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھائی سے ان کو مانگ لیا کہ سید احمد کو مجھے دے دیجیے. انہوں نے دے دیا کہ سید احمد جاؤ عبد العزیز کے ساتھ چلے جاؤ. کچھ بھی چوں چرا نہیں کی کہ میں تو آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں، میں تو آپ کا مرید ہوں، آپ مجھے کیوں اپنے سے جدا کر رہے ہیں. بالکل تیار ہو کے چلے گئے. ڈھائی سال تک واپسی کا نام ہی نہیں، جب تک وہاں سے اجازت نہیں ملی ڈھائی سال تک انہی کے پاس ذکر اشغال میں مشغول رہے. ایک حجرا ان کو دے دیا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس میں رہا کرو، اور ایک جگہ بتا دی کہ یہاں بیٹھ کر اپنے معمولات پورے کیا کرو. تو سردی گرمی جاڑا برسات آندھی طوفان ہر موسم میں وہاں بیٹھ کر اپنے معمولات پورے کیا کرتے. تو ایک دفعہ نظر پڑی تو دیکھا سخت آندھی والی بارش میں بیٹھے ہوئے اور ذکر کر رہے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب نے پوچھا کہ سید احمد یہاں کیوں بیٹھے ہو بارش میں؟ تو فرمایا آپ نے تو بٹھایا تھا. تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر حضرت نہ دیکھتے تو شاید پورا موسم میں برسات وہیں بیٹھ کر گزار دیتے، اور اتباع میں کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ یہیں بیٹھ کے ذکر کرنا. اسی طرح حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے شیخ نے سنایا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس مولانا محمود الحسن جایا کرتے تھے جو میں رات کو اسباق بند ہوتے. ایک دن جب گئے ہیں تو وہاں گنگوہ میں عرس کی وجہ سے رش لگا ہوا تھا، لیکن ان کی نیت چونکہ اپنے شیخ کے پاس جانے کی تھی تو وہ چلے گئے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ یہ محمود الحسن آ رہے ہیں دیوبند سے تو لازمن یہ عرس والے لوگوں کے درمیان سے بھی گزرے ہوں گے. پوچھا محمود الحسن کیسے آئے؟ بولے آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے. کیا راستے میں عرس والے نہیں ملے تھے؟ جی وہ تو آ جا رہے تھے، تم نے ان کی تعداد بڑھا دی. تمہاری نیت تو میرے پاس آنے کی تھی لیکن تم نے ان کی تعداد بڑھا دی، فوراً واپس جاؤ. تو اس فوراً پہ انہوں نے ایسا عمل کر کے دکھایا کہ جب واپس جانے لگے تو انہی کے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت اتنی دور سے آپ آئے ہیں کچھ کھا پی لیجئے. فرمایا نہیں. شیخ نے فرمایا فوراً واپس جاؤ. تو اس نے کہا کہ حضرت کھچڑی تیار ہے، دو لقمے ہی لے لیجئے. بولے نہیں، جب شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب اس کی اتباع میں دو لقمے کھچڑی بھی کھانا گوارا نہیں کیا اور فوراً واپس آ گئے. شیخ کی اتباع، اطلاع اتباع اعتماد و انقیاد، متبع سنت و شریعت. شیخ پہلے تو اس کی تلاش کرے کہ سنت اور شریعت کا پابند شیخ مل جائے، ایسے بہت سے ہوں گے، پھر ان میں اپنی مناسبت کا شیخ دیکھ لے. اس کے بعد پھر نہ دائیں دیکھے نہ بائیں دیکھے. شیخ اگر دن کو رات کہے اور رات کو دن کہے تو اسی کو مان لے. تو ڈھائی سال تک وہ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. ڈھائی سال کے بعد ان کو لے کر واپس شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت سید احمد کو لے آیا ہوں، بنا کے لے آیا ہوں، پرکھ لیجئے پرکھا لیجئے، پرکھ لیجئے پرکھا لیجئے. حضرت نے فرمایا بس میں نے پرکھ لیا، اب تم ان کو خلافت دے دو. فرمایا نہیں، خلافت تو آپ ہی دیں گے، مرید تو آپ کا ہے، میں تو بنانے کے لیے لے گیا تھا، بنا کے لے آیا ہوں. تو یہ خاتون، یہ جو جس نے توبہ کی، اور حضرت والا سے ہم جو واقعات سنا کرتے ہیں کہ دو عورتوں نے
توبہ کی تھی ایک سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اور ایک شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر. تو جب یہ قافلہ جہاد کے لیے بالا کوٹ سکھوں سے جہاد کے لیے روانہ ہوا تو اس عورت نے بھی کہا کہ حضرت مجھے چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان دونوں نے ہی کہا. پوچھا بھائی تم کیا کرو گی وہاں پر؟ کہا ہم مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے دلیا پیستے رہیں گے چکی میں. جب وہاں پر جہاد ہوا اور وہاں کے سخت حالات میں انہوں نے گزارا کیا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی دونوں بیویوں سے پوچھو کہ وہ دہلی کی پرعیش عیش و عشرت والی زندگی میں خوش تھی یا یہ اس پہاڑ اور سنگلاخ چٹانوں میں جو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے اس زندگی میں خوش ہیں. تو یہ جملہ ادا کرتے ہوئے حضرت والا کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی, دل رونے لگتا تھا. فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ان کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی توبہ نصیب فرمائی ہے کہ اگر ہمارا ایمان ان بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یہ پہاڑ اس ایمان کو برداشت نہیں کر سکتے, ریزہ ریزہ ہو جائے. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ان نو تائبین کی لاشیں تو ملی لیکن حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور اس عورت کی لاش وہاں نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایسا غیبی انتظام کیا. بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک خبر سننے میں آئی تھی کہ ایک صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت تو عالم ہی سے ہونا چاہیے, غیر عالم سے بیعت ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس پر میں نے رات عرض کیا تھا کہ جو بھی اگر اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ خبر صحیح ہے, تحقیق کا تو موقع نہیں ملا لیکن بات اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن کے گوشے میں یہ بات ہو تو مجھے بھی فائدہ ہو اور اس کو بھی فائدہ ہو جائے. غیبت کا تو انشاءاللہ کوئی امکان نہیں کیونکہ میں کسی کا نام ہی نہیں لوں گا. تو اگر کسی کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہو تو سب سے پہلے تو یہ شخص جو بھی ہے اس نے گویا کہ اپنے ہمارے ہی سلسلے کے اوپر بہت بڑا اعتراض کر دیا, کیونکہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں علماء کو خلافت دی ہے وہاں غیر علماء کو بھی خلافت دی ہے. اور خلافت نامے پہ لکھا جاتا ہے کہ توکلن علی اللہ آپ کو بیعت اور تلقین, بیعت اور نصیحت کی اجازت دیتا ہوں. اگر کوئی طالب بیعت کے لیے رجوع کرے تو ہرگز انکار نہ کریں. تو شیخ تو گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ انکار نہ کرو اور یہ اس مرید کو کہہ رہا ہے کہ اس سے بیعت نہیں ہونا کیونکہ یہ عالم نہیں. تو کس سے لڑنے چلا ہے, کس کی رائے کے اوپر اپنی رائے کو پیش کر رہا ہے؟ اور پھر یہ سلسلے کو پیچھے ہم دراز کریں تو یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے. ان میں یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی داخل ہیں. بہت سی مثالیں ہیں. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ, کس کس کا نام لیں. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات میں فرمایا کہ تمام صحابہ کرام تو عالم نہیں تھے, بہت سے کھیتی باڑی بھی کرنے والے تھے, بہت سے تاجر پیشہ بھی تھے, ہر قسم کے کاروبار بھی کرتے تھے, لیکن سب عالم تو نہیں تھے. لیکن جس آفتاب رسالت اور جس آفتاب رسالت کی شعا سے انہوں نے صاحب نسبت ہوئے اور صحابی بنے, وہ سورج اور وہ آفتاب تو ہم میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہو سکتا. لیکن کیا وہ صحابی نہیں بنے؟ غیر عالم ہو کر بھی تو آخر وہ ان کا رتبہ صحابہ سے کوئی کم تو نہیں ہے. ہاں پھر صحابہ کے اندر الگ الگ درجات ہیں, لیکن بی ایہم اقتدیتم میں وہ بھی داخل ہیں چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو. شاہ عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سن لیجئے. حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے حضرت سے فرمایا کہ میں ان کی قبر پر جب حاضری کے لیے جا رہا تھا تو ان کی نسبت کا عجیب اثر میرے اوپر ہوا کہ میں چلتے چلتے تیز چلنے لگا کہ جلد سے جلد پہنچ جاؤں قبر پر, اور تیز چلتے چلتے میں دوڑنے لگ گیا اور دوڑتے ہوئے ان کی قبر پر حاضر ہوا اور حیران تھا کہ یہ میرے اوپر کیا کیفیت طاری ہوئی. شاہ عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنا پیر اور اپنا مرشد بنایا, یا امی تھے, کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنا پیر بنایا. اور ملا نظام الدین کون ہے؟ جو درس نظامی آج ہمارے برے صغیر ہند و پاک بنگلہ دیش وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے درس نظامی، جس کو پڑھ کر عالم بنتا ہے. یہ درس نظامی مرتب کیا ہے ملا نظام الدین نے، انہی کے نام پر درس نظامی رکھا گیا. اور جس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ نے فتاوی عالمگیری فقہ حنفی کے مسائل کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا، 500 علماء مقرر کیے اور ان کے اوپر نگران اور بڑا افسر بنایا ملا نظام الدین کو، 500 علماء کے افسر بنایا ان کو. اتنے بڑے عالم نے اپنا پیر بنایا شاہ عبد الرزاق ماسوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو پڑھے لکھے نہیں تھے. تمام علماء نے ان کو تان و تشنیع کی کہ تم عالم ہو کر ایک غیر عالم کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اور ہماری ناک کٹوا دی تم نے. وہ اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت آپ کا بیان کرانا ہے. انہوں نے فرمایا مجھے تو بیان کچھ آتا ہی نہیں. بولا نہیں، علماء کے محضر میں تمام درباری علماء جتنے ہیں 500، ان کے سامنے آپ کا بیان کرانا ہے. میرے اوپر تان کر رہے ہیں، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی کم علم شیخ سے بیعت نہیں کی ہے. تو انہوں نے بھی ہاں کر دی، دو رکعت پڑھی، اللہ سے روئے کہ اے اللہ میرا تو کچھ نہیں، میرے اس مرید کی عزت کا مسئلہ ہے، آپ میری لاج رکھ لیجیے. ممبر پر جب بیٹھے ہیں تو اس کے بعد قرآن شریف کی تفسیر، اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث، اس کی شرح، پھر فقہ، منطق، فلسفہ، ایسے ایسے مضامین بیان ہوئے کہ کچھ دیر تک تو جو علماء بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دیر تک تو سمجھ میں آیا کہ کیا مضامین بیان ہو رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں کچھ پتہ نہیں پڑا، ہمارے ہوش اڑ گئے کہ یہ مضامین کہاں سے ان کے اوپر آ رہے ہیں، کہاں سے انہوں نے پڑھے ہیں. جب ہوش میں آیا تو پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ مضامین جو بیان کیا، آپ نے تو کسی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں، آپ کہاں سے بیان فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے علماء کرام، تم نے تو الف بے جو پڑھے ہیں وہ اتنے چھوٹے چھوٹے پڑھے. حضرت ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ نے کر کے دکھایا، ہمارے پاس اپنا کوئی مال نہیں، جو ابھی بیان میں آیا تھا کہ ہمارے پاس باپ دادا کی میراث ہی اتنی ہے کہ ہمارا انشاءاللہ غربت کبھی بھی نہیں آئے گی، کہ تم نے الف بے تو اتنے چھوٹے چھوٹے سے پڑھے ہیں اور میرے اللہ نے مجھے الف بے اتنا بڑا بڑا پڑھایا. حضرت والا نے بھی ایسے ہی ہاتھ کر کے، ہمیں میرے اللہ نے مجھے الف بے اتنا بڑا بڑا پڑھایا. تو وہ غیر عالم ان کو علم لدنی حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بغیر پڑھے لکھے ہی علم لدنی عطا فرما دیتے ہیں. یہی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جس وقت پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، استاد نے سبق دے دیا کہ جاؤ یہ سبق یاد کرو، اور وہ مسجد جنگل میں جو ویران ہے وہاں بیٹھ کے یاد کیا کرو. اس مسجد میں جب پہنچے ہیں تو جھاڑ جھنکار، پتے، جھاڑیاں، پہلے تو پوری مسجد کی صفائی کی، ہر قسم کے کچرا وہاں سے صاف کر کے، نہا دھو کے جب سبق پڑھنے یاد کرنے بیٹھے ہیں تو وہی کتاب ہے اور وہی سبق ہے جو ابھی پڑھ کر آئے تھے، لیکن اب حروف نظر نہیں آ رہے. تمام صفحات جو تھے بالکل سفید ہو گئے، جیسے اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہی نہیں. بہت پریشان ہوئے، آنکھیں مل مل کر دیکھا کہ پتہ نہیں میری بینائی چلی گئی یا کیا ہوا، کچھ نظر نہیں آیا. دوبارہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت یہ تو کتاب میں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. حضرت نے جب کتاب میں دیکھا تو سب کچھ لکھا ہوا تھا. تو پوچھا کہ امتحان لیا کہ پتہ نہیں اس کو کوئی مرض ہے یا واقعی کوئی اس کے اوپر تجلی ہے. تو پوچھا کہ فلاں جگہ دیکھو، تمہیں وہ دیوار پہ مکھی بیٹھی وہ نظر آ رہی ہے؟ وہ تو بالکل نظر آ رہی ہے. وہ فلاں درخت کا پتا نظر آ رہا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے. کتاب میں دکھایا تو بولے اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا. کتاب بند کی اور فرمایا کہ بیٹا اب تیرے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، تیرا تو کام ایسے ہی بن گیا، تجھے اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا کرے گا. یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہاتھ پر پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے، جن کے علم کا غلغلہ مچا ہوا تھا دہلی میں. تو اعتراض کرنے والا دیکھتا تو ہے کہ میں کسی کا راستہ روک دوں کہ ان سے لوگوں کا رجوع نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چمکاتا ہے داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ کرے گی یہ خبر غلط ہو، لیکن اگر کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ عالم سے بیعت ہونا چاہیے، تو عالم سے بیعت ہونا کہیں بھی کوئی ایسی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین سچوں کے ساتھ رہو، اس میں کہیں بھی علم کی قید نہیں. ضروری علم تو شیخ کیا ہر مرید کے اوپر بھی فرض ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز روزے کے مسائل، طہارت کے مسائل، یہ ضروری مسائل تو ہر آدمی ہی کو سیکھنے ہیں، اس میں تو شیخ کی کوئی قید ہی نہیں ہے، تو مرید کو بھی سیکھنا ہے۔ لیکن شیخ بنانے کے لیے کہ شیخ بناؤں اس کو کہ وہ عالم ہو تو وہ شیخ بناؤں گا، غیر عالم ہو تو نہیں بناؤں گا، تو یہ تو شیطان حجاب بنا دیتا ہے۔ ہاں اگر شیخ سے عالم سے مناسبت ہے تو اس کو بے شک بنا لے، لیکن اگر مناسبت کسی غیر عالم شیخ سے ہے اور اس کو کسی اللہ والے نے خلافت اور اجازت بھی دی ہوئی ہے تو پھر یہ ایک شیطانی خیال ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی طرح حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا قافیہ بھی مکمل نہیں تھا، یعنی ثانیہ تک بھی گویا کہ اس وقت تو درجات نہیں ہوتے تھے، ثانیہ تک کے درجات کی تعلیم اور بیعت ہونے کون کون جا رہا ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن شیخ العالم، حضرت نے فرمایا ان کو شیخ الہند کہنا ان کے ساتھ بے ادبی ہے، شیخ العالم تھے، حضرت کے استاد تھے، حضرت حکیم الامت کے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حکیم الامت کے ایک اور استاد، اتنے بڑے بڑے علماء نے حضرت حاجی صاحب کو اپنا پیر بنایا۔ اور کسی نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس علم کی تو کمی نہیں تھی، آپ نے حضرت حاجی صاحب سے بیعت کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہم نے بخاری شریف، مسلم شریف اور جو کتابوں میں پڑھا تھا اللہ کے مٹھائیاں، اس ہم نے صرف پڑھی تھیں، کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب کے پاس جا کر۔ تو اللہ والوں سے وہ کیفیت احسانی حاصل کی جاتی ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے پاس جب آیا کرو تو علم میں اضافے کے لیے مت آیا کرو، علم میں اضافے کی نیت مت کرو، ہاں شیخ کے پاس جب جاؤ تو اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ جس کے بعد تمہارا ایک سجدہ سجدہ ہو جائے، تمہاری ایک نماز نماز بن جائے۔ مولانا عبد الحی فرنگی محلی اور مولانا ایک اور ہیں مولانا عبد الحی بڈھانوی رحمت اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے عرض کی تھی، اتنے بڑے عالم تھے کہ عربی کتابوں کے حاشیے لکھے انہوں نے عربی زبان میں، تو انہوں نے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہمیں کہ مجھے دو رکعت ایسی پڑھا دیجیے کہ جس میں وسوسہ بھی دنیا کا کوئی نہ آئے، جس کے اوپر حدیث شریف میں بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کبھی موقع آئے گا تو پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے تو ایک دن تہجد کے وقت اٹھے تو ان کو بھی آواز دی، مولوی عبد الحی اللہ کے لیے اٹھ جاؤ۔ تو کس کیفیت سے یہ جملہ فرمایا تھا کہ اللہ کے لیے اٹھ جاؤ، ان کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ ساری دل کی کایا ہی پلٹ گئی، اللہ کے لیے اٹھ جاؤ، وہ اٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے لیے وضو کر لو، عجیب جملہ تھا کہ دوبارہ جب وضو کیے تو اللہ کے لیے وضو، یہ کان میں یہ جملہ گونج رہا تھا کہ میں وضو کس لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تہجد کا وقت جب وضو کر کے آئے تو فرمایا عبد الحی اللہ کے لیے دو رکعت پڑھ لو، بس یہ جملہ کان میں گونجتا رہا، وہ دو رکعت پڑھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں پوری نماز میں ایک وسوسہ بھی دنیا کا، ایک خیال بھی نہیں آیا کہ کہاں ہے دنیا، کہاں ہے جنوں اس کا۔ تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی ایسی کرامات، ایسے ایسے واقعات۔ پھر اس گھڑ سوار کو بلا کر فرمایا کہ میاں ادھر آؤ، آج تم نے کوئی جو واقعہ دیکھا ہے تم کیا سمجھے؟ تو اس نے عرض کیا حضرت آج تو آپ نے بڑی کرامت دکھا دی، اس سے بڑی کرامت کیا کہ ایک گناہ کے ایسے اڈے کو آپ کی برکت سے جو ہے توبہ نصیب ہو گئی اور وہ اللہ اللہ کرنے والے بن گئے۔ فرمایا کہ اس کو کوئی اہمیت نہ دینا اپنی کرامت کو، انہوں نے سوچا کہیں یہ اس کرامت کو دیکھ کے اہمیت دینے لگے، فرمایا اس کو کوئی اہمیت نہ دینا، ایسی ہزار کرامتیں بھی اگر کوئی دکھائے اور سنت اور شریعت کا پابند نہ ہو تو کرامت کی کوئی اہمیت نہیں، سب ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ ہاں اگر سنت اور شریعت کی پیروی بھی کرتا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے کرامت کا ظہور فرما دے تو وہ تو پھر نعمت ہے، لیکن محض کرامت دیکھ کے کسی کے معتقد مت ہو جانا۔ تو کہاں تک بتائیں، کہاں تک سنو گے؟ ہم ہی تھک گئے داستان کہتے کہتے، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے مشائخ، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم اگر اللہ والا بن جائے تو نورون علی نور ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ شرط لگا دے کہ عالم ہی سے بیعت ہونا چاہیے تو یہ تو پھر گمراہی پھیلانا پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی ہمیں بتائے اور ان کے شر سے بھی حفاظت میں رکھے, کیونکہ یہ تو سلسلے پورے سلسلے کے اوپر نیچے سے لے کر اوپر تک گویا کہ اس نے ایسا اعتراض کر دیا جو تاریخ میں شاید کبھی بھی کسی نے نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج بیان کی ترتیب تو ہمارے حضرت اقدس شاہ فیروز عبداللہ صاحب مہمند دامت برکاتم کی تھی, لیکن ان کی طبیعت ناساز ہے, بخار شدید ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. برکت کے لیے حضرت والا کی تصنیف حقوق اور حقوق شیخ اور آداب, اس کے اندر بھی یہی ملفوظ حضرت والا کے اپنے الفاظ میں سنیے گا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلی چیز اصلاح کے لیے صحبت ہے, علم چاہے ہو یا نہ ہو. اصلی چیز اصلاح کے لیے صحبت ہے, علم چاہے ہو یا نہ ہو, بلکہ علم بھی بغیر صحبت کے بیکار ہے. اب دیکھیں حضرت حکیم الامت کے الفاظ کیا ہیں اور محترم کیا فرما رہے ہیں. اصلی چیز اصلاح کے لیے صحبت ہے, علم چاہے ہو یا نہ ہو, بلکہ علم بھی بغیر صحبت کے بیکار ہے. صاحب صحبت بغیر علم کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے, یعنی جو صحبت میں تو رہتا ہے شیخ کی, اگرچہ علم نہیں ہے اس کو, اس کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے صاحب علم لیکن بغیر صحبت والا. یعنی علم کا تو پہاڑ ہے لیکن کسی اللہ والے کی صحبت اسے حاصل نہیں, اس کے مقابلے میں اس کی اصلاح, اس کا تزکیہ زیادہ ہوگا جو صحبت میں رہتا ہے شیخ کے لیکن اگرچہ اس کے پاس علم نہیں ہے. اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے انگریزی پڑھنے والے بچوں کو صلحاء اور علماء کے پاس بھیجا کرو, اور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا فائدہ ہو. اور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ ان کے پائنچوں پر اعتراض کریں گے, نہ ان کی داڑھی سے ہمیں کوئی بحث ہوگی, نہ ہم ان کو مار مار کر نماز پڑھائیں گے. وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ان کو ہم سے اور ہم کو ان سے محبت انس ہوگا اور دین سے مناسبت پیدا ہوگی, اور یہی مناسبت جڑ ہے اور علم و عمل تو اس کی شاخیں ہیں. علم اور عمل اس کی شاخیں ہیں, یہ مناسبت اصل جڑ ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے انگریزی پڑھنے والے بچوں کو علماء اور صلحاء کے پاس بھیجا کرو, اور بڑے یعنی مشائخ بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا فائدہ ہو. یعنی ان کے پاس بھی اگر کوئی انگریزی دا بچے آئیں تو ان کے ساتھ محبت اور معانست کا معاملہ کرے کہ وہ اس کی مجلس میں آنا جانا رکھیں. بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا فائدہ ہو. اور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ ان کے پائنچوں پر اعتراض کریں گے, نہ ان کی داڑھی سے ہمیں بحث ہوگی, نہ ہم ان کو مار مار کر نماز پڑھائیں گے. وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ان کو ہم سے اور ہم کو ان سے انس اور محبت ہوگی, اور دین سے مناسبت پیدا ہوگی, اور یہی مناسبت جڑ ہے, اور علم و عمل اس کی شاخیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب عالم نہ تھے, صحبت سے پایا جو کچھ پایا. اور ہمیشہ اہل اللہ نے صحبت ہی کا التزام رکھا ہے, لازم رکھا ہے. اتنی توجہ علم حاصل کرنے کی نہیں کی جتنی شیخ کی صحبت کی ہے. سبحان اللہ, آب زر سے لکھنے کے قابل ملفوظ. اب صحبت شیخ اور کاملین کی صحبت سے کیا ملتا ہے؟ حضرت نے تو ایک مصرہ پڑھا تھا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. فرمایا اکثر رئیسوں کو مالداروں کو اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی خرچ کرنے کا, دین کے راستے میں خرچ کرنے کا عطا فرما دیتے ہیں. خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ اسی طرح بزرگان دین بھی باطنی دولت دینے میں سخی ہوتے ہوں گے, لیکن ان کو یہ دولت دینے میں کیا اختیار ہے؟ وہ دولت تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. یہ اشکال کیا کہ جیسے دنیا کا رئیس اپنی دولت اپنی سخاوت کی وجہ سے تقسیم کرتا ہے, تو باطنی دولت جن بزرگوں کو حاصل ہے وہ اس دولت کو تقسیم کرنے میں سخی ہوتے ہوں گے, لیکن کیا ان کو یہ تقسیم کرنے کا اختیار ہوتا ہے؟ حضرت حکیم الامت کا جواب سنیے. شیخ فن کا ماہر ہو تو کیسے جواب عنایت ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان کے اختیار کی تو ضرورت ہی نہیں, یعنی باطنی دولت دینے میں ان کے اختیار کی تو ضرورت ہی نہیں, ان کے قلوب میں ان کے دلوں میں یہ برکت ہوتی ہے کہ جو ان کو راضی رکھتا ہے اور جس کی طرف ان کے دل متوجہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما ہی دیتا ہے. سبحان چنانچہ ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل اور ایک اور شخص نہر پر وضو کر رہے تھے. اس شخص نے خیال کیا کہ امام صاحب اللہ کے مقبول بندے ہیں, میرا استعمال شدہ پانی ان کے پاس جا رہا ہے جو بے ادبی ہے, اس لیے وہ اٹھ کر دوسری طرف ان کے نیچے نہر کی طرف نیچے جا کر بیٹھ گیا. انتقال کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ مغفرت ہوئی یا نہیں, کہا کہ میرے پاس کوئی عمل نہ تھا, اسی بات پر مغفرت ہو گئی کہ تو نے ہمارے مقبول بندے احمد ابن حنبل کا ادب کیا جو ہمیں پسند آ گیا. اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اے عائشہ, کسی نیک عمل کو حقیر مت سمجھنا, ہر نیک عمل میں خاصیت مغفرت کی ہے, اسی طرح ہر گناہ میں خاصیت عذاب کی ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. بس بھائی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون, اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون, اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا رب العالمين, ہمارے مشائخ کی برکت سے اے اللہ جو لوگ بھی دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اے اللہ سنانے والے کو بھی سننے والے کو بھی کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ جو حضرات اور جو خواتین بھی دین کی باتیں سننے آتی ہیں, اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کے اوپر جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے, اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما, قیامت کے دن ہمیں ان سب کا ساتھ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ جو باحیات ہیں ان کی صحت میں برکت عطا فرما, ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے اوپر, ان کے ادارے کے اوپر, ان کے شہر والوں کے اوپر, ان کے ملک والوں پر, سب کے اوپر اے اللہ اپنی برکتیں نازل فرما. اے اللہ ہمیں ان سے ان کی قدر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان سے خوب دین کا باطن کا نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس بڑھیا اندھی بڑھیا کی طرح ہمیں نہ بنا جس نے باز شاہی کو اس کے پنجوں اور پروں کو عیب سمجھ کر کاٹ دیا تھا. اے اللہ ہمیں اندھی بڑھیا نہ بنا. اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی ناقدری سے بچا. اے اللہ ہمارے شیخ دامت برکاتم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جلد سے جلد شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ یا رب العالمین, ایک صحابی کو جس طرح سے ان کو قتل کرنے کے لیے کفار لے جا رہے تھے تو صحابی سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ سزا دے دیں؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ تم قتل کی کیا بات کرتے ہو, میرے پاؤں میں ایک کانٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے اور میں آرام سے رہوں, مجھے یہ بھی برداشت نہیں. اے اللہ تو ہمارے شیخ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ان کی تکلیف کو جلد رفع فرما. یا اللہ اس بیماری کو ان کے رفع درجات کا ذریعہ بنا. اللہم یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ جس کے دل میں جو بھی حاجات ہوں, اے اللہ آپ علیم اور خبیر ہیں. اے اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے فرمائش کی یا دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے, اے اللہ میری بھی ان کی بھی جملہ حاجات دنیاوی اور دینوی سب کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافیاں دے دیجیے.